قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ صلوات اللهم صل على محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ محمد کی تفسیر کے عنوان سے آج ہم 16 نمبر آیت کو کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی کہ پروردگار نے اس سورہ میں جو لہن اختیار کیا ہے وہ کمپیریٹو لہن ہے، کمپیریزن ہے۔ شروع سے لے کر اب تک ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک مسلسل کمپیریزن ہے مومنین کے اور کافرین کے درمیان میں۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ ریزلٹس کے عنوان سے بات کر رہا ہے کہ مومنین کے لیے، متقین کے لیے جنت ہے، اور جنت کی اس مقام پر دو اہم صفات کو بیان کیا، تین اہم صفات کو بیان کیا گیا۔ ایک، اس کے اندر نہریں اور چار نہروں کا ذکر کیا گیا۔ من کل ثمرات، ہر طرح کا ثمر جو ہے وہ موجود ہوگا جس سے وہ استفادہ کر سکیں گے۔ اور اہم ترین نعمت کیا تھی؟ مغفرت من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے جنت مقام مغفرت ہے۔ اہم ترین نعمت، نعمت معنوی مغفرت کی یعنی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے جنت کی؟ کہ جنت وہ مقام ہے جہاں پر مومنین کو پروردگار کی جانب سے اس کا غفران، اس کی مغفرت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے پر کافرین کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالے گا نہیں، وہ دوزخ میں خود پہنچیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سچویشن کیا تھی دوزخ کی؟ کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جس پانی کی وجہ سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ اب یہ جو 16 نمبر آیت ہے، اس میں پروردگار منافقین اور کفار، اس میں علماء میں ذرا سی بحث ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ منافق ہیں یا کفار ہیں۔ بعض کی نظر میں دونوں ہی ہیں، اور بعض کی نظر میں کفار مراد ہیں خاص طور پر۔ منہم، ان میں سے بعض افراد کون ہیں؟ میں، وہ افراد کے یستمع علیکا، اے حبیب تمہارے پاس ہوتے آتے ہیں استماع کے لیے۔ استماع سمع سننے سے ہے۔ سماعت میں اور استماع میں فرق کیا ہے؟ سماعت مثلا ہر وہ چیز جو کان میں پڑ رہی ہو وہ سما کہلاتی ہے، چاہے آپ بات سننا چاہیں نہ سننا چاہیں۔ مثلا ابھی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ دو آوازیں آ رہی ہیں، ایک میری بھی آ رہی ہے اور ایک قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن ابھی چونکہ ہمارا مقصود وہ نہیں ہے، لہذا جس چیز کو انسان غور سے سنتا ہے وہ استماع ہے، اور جو کان میں آواز آ رہی ہو چاہے اسے سنے یا نہ سنے وہ سماع۔ قرآن کے لیے خاص طور پر ویسے یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کیا کرو، قرآن کو دقت سے سنو۔ لہذا قرآن کو ایک طرف سننے کے لیے اگر استماع آیا ہے تو دوسری جگہ پہ لفظ ترتیل آیا ہے۔ قرآن کو پڑھا کیسے جائے؟ ترتیل، رتل القرآن ترتیل، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یعنی استماع بھی کب فائدہ مند ہوگا؟ جب قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا۔ اگر قرآن مطلب اتنی اسپیڈ سے پڑھا جائے کہ سامنے والے کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو تو پھر پڑھنے والے کا قصور ہوگا، سننے والے کا قصور نہیں ہوگا۔ استماع چونکہ غور سے سننے کو کہا گیا ہے، اور غور سے سننے کا ایک ضرورت یہ ہے کہ سامنے سے بات آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کی جائے۔ معمولاً استماع ہوتا بھی وہیں پر ہے جہاں آپ بات کو غور سے سننا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے کی جائے۔ خطابت میں یا لیکچرز میں، ان تمام فیلڈز میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو سامع ہے وہ کنٹین کر رہا ہو مطلب کو، یعنی سامع سماعت کرنے والا توجہ کرے، وہ اس کے اپنے ایشوز ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جو ڈیلیور کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرے، آہستہ آہستہ گفتگو کرے، پارٹس میں گفتگو کرے تاکہ سامنے والے اسے کنٹین کر سکے۔ حتیٰ ریپیٹیشن کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے، ریپیٹیشن کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا مطلب کو صحیح سے کنٹین کرے۔ یہ اس لیے بتایا کہ تاکہ لفظ استماع آپ کے ذہن میں صحیح سے آ جائے۔ اب آپ پر کو پیغمبر کو استماع کرتے ہیں، یعنی پیغمبر کو غور سے سنتے ہیں، یعنی جو میں نے اتنی ساری بات کی ہے وہ یہی سمجھانے کے لیے کی ہے کہ یہ لوگ غور سے سنتے تھے جو پیغمبر کہتے تھے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، مختلف تاریخ میں باتیں ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ کفار تھے اور پیغمبر جو قرآن پڑھتے تھے یہ قرآن کو بہت غور سے سنتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ کفار اور منافقین ہوتے تھے، اور مراد قرآن اور قرآن کے علاوہ جو بھی پیغمبر احکامات یا گفتگو کیا کرتے تھے یہ اسے بڑے غور سے سنتے تھے۔ قرآن کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور بھی جگہوں پر اللہ نے اس بات کو ذکر کیا اور یہ تاریخ میں بھی موجود ہے کہ فرمایا کہ حتیٰ وہ جو بڑے بڑے نامور قسم کے کفار تھے، سخت والے کفار جو تھے، وہ افراد بھی آ کر جو ہے وہ قرآن کو بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ بعض ایسے کفار بھی تھے کہ شب میں جب پیغمبر تلاوت کیا کرتے تھے تو کائنڈ آف جسے کہتے ہیں کہ وہ کھینچے ہوئے جاتے تھے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، یعنی یہ ایک قرآن کے اعجازات میں سے ایک ہے کہ قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کا لیول یہ تھا۔ اب لازمت عرب جاہلیت کے باوجود فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ زمانہ عرب کی فصاحت و بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا۔ کیسے عروج کا زمانہ بنا، کیسے یہ سارے کا سارا مطلب جو سلسلہ ہے وہ حاصل ہوا، وہ ایک الگ ہی بحث ہے، جو میں کل بھی جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ اپنے اندر ایک بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو جو مکہ کے اس بیابان میں چھوڑا، اب اس کے پیچھے یہ ساری کی ساری مصلحتیں ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کا وہاں رہنا اور عرب قبیلے کا وہاں آ کر آباد ہونا، اسی زمین کے اندر عربی کا تیار ہونا یعنی پنپنا، یہ سارے کے سارے عوامل باعث بنے تھے کہ اس سرزمین میں وہ زبان جسے کہنا چاہیے کہ ایجاد ہوئی یا وجود میں آئی کہ جو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی بے نظیر زبان ہے۔ یعنی حتیٰ اس جگہ کے عوامل، اس جگہ کا انوائرمنٹ، وہ ساری کنڈیشنز اس کے اندر ان کا دخل ہے کہ ایک ایسی زبان جو ہے وہ وجود میں آئے۔ لہذا عرب جو تھے وہ چند ایک جو صفات ان کے اندر تھیں، ایک تو حافظے کے اعتبار سے بڑے سٹرانگ لوگ تھے، یعنی واقعاً وہ عربی جو یعنی افراد تھے اتنا ان کا حافظہ قوی تھا کہ آپ ایک بات ان کو کہہ دیں تو کئی سال تک۔ لہذا یہ جو ہم سے بعض لوگ بعض اوقات سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے صحابی کو دعا نقل کرائی اور یعنی اتنی بڑی دعا، ابھی مثلا دعا ابو حمزہ سومالی، ہم یعنی ریکمینڈیڈ ہے رمضان کی اہم ترین دعاؤں میں سے دعا ابو حمزہ سومالی ہے، لیکن اکثر مومنین میرے ذرا کے ہوتے ہیں وہ دعا ابو حمزہ سومالی پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن لازمات یہ ہماری فطری مسئلہ ہے کہ ہم جب دعا پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پہلے پیج ضرور کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنی پیج کی دعا ہے. تو وہ معمولاً جو ہے نا وہ 7-8 پیجز کے بعد جو ہے وہ ایمان ڈگمگانے لگتا ہے, اور 10-12 پہ اگر چلی جائے تو پھر وہ اگلے ٹائم کے لیے معطل ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات زندگی گزر جاتی ہے اور آدمی دعائے حمزہ صومالی نہیں پڑھ پاتا. چند ایک جو بڑی دعائیں ہیں, طویل دعائیں ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ دعائے حمزہ صومالی, لیکن مطالب کے اعتبار سے واقعاً ایک خزینہ ہے. واقعاً اللہ سے عشق کرنے کا جو انداز ہے نا, وہ امام سجاد سے ہی بندہ پوچھے, اور پھر وہ جو الفاظ امام نے استعمال کیے ہیں واقعاً عشق خدا میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں وہ. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیسی ذرا دعا کا سائز لمبا ہوتا ہے تو ذرا دل ہمارا جو ہے وہ گھبرانے لگتا ہے. عرب کو کیسے یاد ہو جاتی تھی؟ اب سوال ایک فوراً یاد ہے, اتنی لمبی دعا ایک کسی بندے کو آپ ایک آدھ دفعہ بتائیں اور اس کو یاد ہو جائے, یہ کوسچن. عرب چونکہ دیکھیں خود زبان بڑی سسٹمیٹک زبان ہے, دنیا کی سب سے زیادہ قاعدے مند زبان عربی, اور عرب کو اتنا یعنی اس زبان پر بھی کنٹرول تھا, فصاحت و بلاغت بھی تھا, اور بہت زبردست حافظہ تھا ان کا. آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو نا سسٹمیٹیکلی, یعنی خود چونکہ لینگویج کے اپنے اندر ایک سسٹم موجود ہے, اب کوئی فصاحت و بلاغت کو اس لیول پہ پہنچے گا تو ہی وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ حتیٰ مطالب کو بھی سسٹمیٹیکلی یاد رکھ سکتے ہیں کہ کس مطلب کے بعد کیا مطلب آنا ہے. لہذا عرب میں اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جو عروج اس دور میں دیکھا ہے, سبع معلقات جو ہیں یا عشر معلقات جو ہیں, یہ اسی زمانے کے ہیں جس میں پیغمبر نے بعثت ہوئی ہے, آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اسلام نے پھیلنا شروع کیا, اور عین نزول قرآن بھی اسی زمانے میں. سبع معلقات یا عشر معلقات نہ ان سے پہلے اتنے زبردست جسے کہنا چاہیے کہ اسکرپٹ سے ادبی نہ اس کے بعد. ایک بحث میں سورہ کوثر کی بحث میں کر چکا ہوں, بہرحال ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ سبع معلقات شعر کی صورت میں ہیں, اشعار ہیں, قصیدے ہیں. مطالب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے جا کے تو بہت ہی مطلب کوئی بہت اچھے مطالب نہیں ہیں, حتیٰ بعض جگہوں پر جو مطالب ہیں وہ بڑے ہی یعنی کائنڈ آف میں کہوں گا گھٹیا قسم کے مطالب ہیں, فحش مطالب ہیں, کیونکہ عاشقانہ گفتگو ہے اسی کو مرکز بنایا گیا ہے, اس میں مطالب کے اعتبار سے اس میں کچھ بھی نہیں. جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, الفاظ کا چناؤ فکر کی, اور یعنی اس اعتبار سے جو یعنی تشبیہات اور یہ چیز استعمال کی گئیں اس اعتبار سے وہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے. اور شعر ادبی اعتبار سے شعر میں جو قوت ہے وہ نثر میں نہیں, ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ شعر جو مطلب پہنچا سکتا ہے نثر میں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ الفاظ درکار ہوتے ہیں. شعر کی حافظے کے اوپر جو قوت ہے وہ نثر کے مقابلے میں بہت شدید ہے. اب اس کی ریزننگ میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, اس لیے زیادہ نہیں بات کروں گا یہاں پہ, لیکن اللہ نے اشعار کے مقابلے پہ نثر نازل کی, اور نثر کو بھی اللہ نے اس طریقے سے کیا کہ حتیٰ قرآن کا حافظے پر بھی اثر شدید ہے, فصاحت اور بلاغت میں بھی شعر شدید ہے. علاوہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے شعر میں قرآن کو کیوں نہیں اتارا وہ ایک الگ بحث ہے, اس کا ایک واحد اور بہترین جواب جو ہے تفصیل کبھی اور کے لیے, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہی کسی چیز کو آپ شعر ثابت کر دیتے ہیں, کیونکہ شعر ایک ادبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ایک منطق کی نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ادبی نقطہ نگاہ سے شعر قوی ہے, شعر کا جو زمینہ ہے وہ اسٹرانگ, ایک اسٹرانگ فیلڈ ہے, آپ مطلب بہترین بیان کر سکتے ہیں, کم الفاظ میں زیادہ مطلب بیان کیا جا سکتا ہے. لہذا اکثر شعر کی تشریح کے بعد بھی آخر میں لکھا جاتا ہے کہ ابھی بھی حق مطلب ادا نہیں ہوا. اس سب کے باوجود کہ ادب میں اس کا مقام اتنا اسٹرانگ ہے, منطق میں آپ جیسے ہی وارد ہوتے ہیں, منطق میں برہان دلیل کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ضعیف ہے وہ شعر ہے. منطقی اعتبار سے شعر یعنی خیال یعنی وہم, اگر خدا نخواستہ قرآن کو شعر ثابت کر دیا جائے, پیغمبر کو شاعر ثابت کر دیا جائے, تو منطقی اعتبار سے قرآن صرف اور صرف وہم ہے, خیال ہے, شاعر کی خیال پردازی. لہذا قرآن نہ شعر ہے نہ شعر کی صورت میں نازل کیا گیا. یہ جو خدا اتنی سختی سے منع کر رہا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے, یہ شاعری سے نفرت نہیں ہے خدا نخواستہ. بعض لوگوں کی کیا سمجھنا یہ ہوتا ہے, وہ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قرآن کو شعر نہ ہونے کی بات کی ہے, پیغمبر کو شاعر نہ ہونے کی بات کی ہے, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شعر پسند نہیں ہے، حالانکہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ میں نے آپ کو بتا دی، منطقی اعتبار سے چونکہ شعر کے اندر جو برہانی اور دلیلی کیفیت ہے وہ ضعیف زیر ہو جاتی ہے، اس کیفیت سے محفوظ رکھنے کے لیے نہ قرآن کو شعر کہا گیا نہ پیغمبر کو شاعر، اور بھی بہت ساری ریزنگ ہیں وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل میں. اب اس طرح یہ میں آپ کے لیے گراؤنڈ اسے تیار کروں تاکہ میں کچھ مطلب آپ تک پہنچا سکوں. اب جو نیشن، جو افراد فصاحت اور بلاغت کو اس اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، کچھ خود بھی جو ہے وہ فصیح و بلیغ افراد ہیں، اب وہ چاہے کسی میٹر کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، کسی فکر کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب اس کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک اسٹرانگ میٹر کے طور پر پاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایسی اٹریکشن تھی اس زمانے میں خاص طور پر، اور پھر میں نہیں جانتا کہ پیغمبر یا مولا کائنات جب قرآن تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا چیز سامنے آتی ہو. ایک تو قرآن، اس کی بلاغت اور فصاحت، اور پھر معصوم کا تلاوت کرنا، یعنی واقعاً جسے کہنا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو کم ترین اثر ہے کہ حتیٰ کفار اور منافق جو ہے وہ کھجے چلے آتے تھے اور وہ قرآن کو غور سے سنتے تھے، یعنی بعض اوقات پوری پوری رات کھڑے ہوئے وہاں پہ اور سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں، پھر پکڑے جاتے تھے. وہ کہتا تھا تو رات کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تو بھی کھڑا ہوا تھا. یہ ہوتا تھا ان کے درمیان میں، یعنی ایک طرف پیغمبر سے دشمنی ہے، قرآن کو جو ہے اس کے خلاف پورا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور رات کو وہاں پکڑے جاتے تھے قرآن سنتے ہوئے، یعنی اس قدر اٹریکشن موجود تھی. اچھا استماع، اب یہاں پر دیکھیں کیسے معنی پیدا کر رہا ہے اپنا. اے حبیب، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، من یستمع الیک، جب تم بات کرتے ہو تو یہ پورے غور سے سنتے ہیں. اب نتیجہ دوسرا دیکھیے کیسا، جو آدمی بات کو غور سے سن رہا ہو اس کے بارے میں یہ کنسیڈر کرنا کہ اس کو سمجھ میں نہ آئی ہوگی، دیٹس ناٹ ٹرو، یعنی بہت پروبیبلٹیز کم ہوتی ہے کہ آدمی سن تو اتنے غور سے رہا ہے اور آخر میں کہہ دی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بیسیکلی کیا ہے، میں آپ کو یہ پرابلمس ہیں، انسان کی اتباع نفس، ہوا، یہ جو اتنا اللہ تعالیٰ تاکید، دین اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنی حوث کے پیچھے مت جاؤ، ایوری تھنگ وٹ یو لائک ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ تک پہنچے، اٹ از ناٹ مینٹ ان دس ورلڈ، اس دنیا کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے آپ کو ہم قیامت کے دن، بی اے گڈ پرسن ان دس ورلڈ، آپ اس دنیا میں اچھے بن جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کر دو، قیامت میں اگر تم جنت میں پہنچے وٹ ایور یو وانٹ وی ول گیو یو، صرف کچھ عرصے اپنے آپ کو کنٹرول رکھو. اسی لیے میں جو آپ کو بار بار کہتا ہوں قیامت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کی ایک اہم ترین وجہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میں امتحان کے کمرے میں کھڑا ہوا ہوں. آپ دیکھیے، اگر آپ کو ایک منٹ کے لیے فیل ہو جائے کہ یو آر ان دا ایگزامینیشن ہال، خواب میں آدمی ایگزامینیشن ہال دیکھتا ہے تو دو دن تک جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایگزامینیشن ہال میں دیکھا. صرف انسان کی یہ کیفیت کہ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں اس کے بیہیویئرز کو چینج کر دیتی ہے. قیامت کا کانسیپٹ ہمیں یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ یو آر ان دا ایگزامینیشن ہال، دا ریزلٹ ول بی اناؤنس ان قیامت. اسی وجہ سے قیامت کے اندر یہ جو سارے وعدے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ، تمہیں جو چاہیے، تم جو فکر کرو گے، جو تمہیں بہترین کھانا میں تمہیں دوں گا، بہترین رہائش دوں گا، جو تم نے سوچی نہیں ہے میں تمہیں دوں گا، بٹ بی اے گڈ پرسن ان دس ورلڈ. پیپر اچھا سا دے کر آؤ، جیسے ہمارے والدین کہتے ہیں جب ہم بچپن میں تھے، وہ کہتے تو خدا کے لیے پیپر اچھا کر کے آنا، اس کے بعد تم جو کہو گے ہم تمہیں دلا دیں گے. سم ٹائمز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم اپنے بچوں کا اعتقاد خود خراب کرتے ہیں. ادھر وعدہ کر لیا، بیچارہ محنت کر کے آیا، اس کا ٹہلا دیا اس کو، اس کے دل میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ بھیا یہ کوئی وعدہ دنیا میں پورا ہونے والا نہیں ہے، اس کے قیامت پہ سے بھی ایمان اٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ بھی لولی پاپ دکھا رہا ہے، دے گا نہیں بعد میں. یہ سارے دیز آر امپورٹنٹ، اسی لیے پیغمبر نے کہا خاص طور پر، اب وہ ایک مطلب ہے وہ میں سینسر کر دوں گا، بیان نہیں کروں گا، لیکن بچوں کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو وعدہ بچوں سے کرو اسے ضرور پورا کرو. اب جو مطلب میں نے سینسر کیا وہ آپ خود سمجھ جائیے گا کہ کس سے وعدہ کر کے جو ہے وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بچوں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے، پیغمبر کہتے ہیں ضرور جو قول ان کو دیا ہے اسے ضرور تم جو ہے پورا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسائل اعتقادی مسائل ہیں. اگر آپ اپنے بچے سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کریں گے, اعتقاداتی طور پر آپ بچے کو کیسا بنا دیں گے؟ ڈس بلیور. لہذا بہت سارے پرابلم ہم سکتے ہیں. اب یہ آپ کو سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں اور اس یہ سمجھتے تھے, ان کو سمجھ میں آتا تھا. بعض لوگوں کے جہنم میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ کی وجہ یہ ہے, جو لوگ دیکھیں وہ افراد, آئی ڈونٹ نو, ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, میں اگین ٹیلنگ یو, ہم صرف ایک قاعدہ کلیہ رولز کی بات کریں جو قرآن نے ہمیں دیا. وہ افراد کے جو ذہنی طور پر ضعیف تھے, جن کو مطلب نہیں سمجھ میں آیا, ان شارٹ میں آپ کو یہ کہوں کہ جنہوں نے اپنی کوشش کے باوجود بیچارے نہیں سمجھ سکے, دیر از اے پاسبلٹی کہ خدا ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے. لیکن اسی دنیا میں وہ افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کو سب پتہ ہوتا ہے, دے نو ایوری تھنگ, اس کے باوجود بعض وجوہات کی بنا پر, کوئی پیسے کی خاطر, کوئی دولت کی خاطر, کوئی قدرت کی خاطر, کوئی خوف سے, مختلف ریزنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, دین کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو یا اگر یاد ہوگا, میں میرے لیے تو بھارت بھائی سے افتخار ہوگا کہ اگر کسی کو یاد ہو, پچھلے سال جو ہم نے سورہ صف پڑھی تھی اس میں ایک آیت آئی تھی, زیرو, چلیں کل جو بندہ لے آیا اس اتنا کر لیتا ہوں, اس سے زیادہ کر نہیں سکتا میں. سورہ صف میں اسی سے ریلیٹڈ آیت آئی تھی, لوگوں کو پتہ ہے, پیغمبر کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو میں خدا کا نبی ہوں, تمہیں معلوم ہے, قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, حضرت موسیٰ کی آیت تھی سورہ صف میں, لما توزوننی, تم مجھے کیوں اذیت کرتے ہو اس کے باوجود کہ تم جانتے ہو میں کیا ہوں تمہاری طرف, اللہ کا رسول بنا کر. وہاں جو بات آئی تھی وہ یہاں پر آج آنے والی ہے دوبارہ. وجہ کیا تھی اس کی, کیا وجہ تھی, کیوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے, بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو اذیت کیا کرتے تھے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے قتل کرتے تھے. وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی, وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس کی بات مان لی تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. ریزن کیا بتائی تھی, قرآن نے کیا کہا تھا, چلے آیت یاد نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر بھی زیغ قلبی کی بات ہوئی تھی کہ ان کے دل ٹیڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیتا ہے. وہیں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, ہوائے نفس انسان کو رزق حرام, حضرت امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھائی دے رہی, اس لیے کہ ملئت بطونکم بالحرام, اب حرام جس پیٹ میں بھرا ہوا ہو اس کو بات سمجھ میں آنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے, امام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا سلوک خطرناک ہے, ایسے لوگوں کو اللہ نے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت جو نظام مرجعیت کے خلاف لوگ ہیں, واقعا احمقانہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہم مجھے واقعا نہیں سمجھ میں آتا. اگر واقعا سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار اگر عذرو جہالت ہے تو ان کی ہدایت فرما, لیکن اگر عذرو جہالت نہیں, آمدن یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم امام زمانہ کی تقلید, آپ اس بات کو ذرا اول تو امام کی تقلید نہیں ہوتی, یہ تو پہلا مسئلہ ہے, اس کا مطلب تمہیں تقلید کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آیا. عزیز من, تمہیں اگر تقلید کے معنی نہیں پتا تو جاؤ پہلے کم از کم کسی سے تقلید کے معنی پوچھ لو, اس کے بعد آ کر یہ باتیں کرو کہ جی ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. امام کی اتباع ہوتی ہے, اطاعت ہوتی ہے, اطاعت محض ہے. تقلید کا معنی ہی یہ ہے, تقلید کا پرابلم ہی یہ ہے کہ زندہ کی تقلید ہوتی ہے, مردہ کی ہو نہیں سکتی. جبکہ اطاعت میں کیا ہے, پہلے سے لے کر آخر تک آپ نے کسی ایک کا انکار کیا, آپ آؤٹ ہو گئے. فرض کرو کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا بات کا مطلب آپ کا یہ کہ جی ہم احکام میں امام زمانہ کو فالو کرتے ہیں, ویری گڈ, کریں, کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن آپ خود سوچیں, آپ اس ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کو لوگوں کے لیے مسخرہ بنا رہے ہیں, اس لیے کہ جب وہ آپ سے موجودہ دور کے بینکنگ کے یا اور بہت سارے انٹرنیٹ کے, ایک ہزار آج کل مسائل ہیں ایسے, وہ آپ کو کہے گا اچھا جاؤ اپنے امام سے پوچھ کر آ جاؤ, تو پھر اس کا مطلب آپ کا امام وہ ہوگا جو آپ کو اندھیرے میں, اور ایک نہیں آپ کی 1400 سال سے نسلیں اس نے آپ کے اندھیرے میں چھوڑی ہوئی ہیں, یہ امام سامنے آئے گا آپ کے. یا تو مجھے لا کے وہ نظام دکھاؤ کہ جس میں امام زمانہ آ کر لوگوں کو بتا رہے ہو, ہاں بھائی بینک کا یہ والی انشورنس کروا سکتے ہو, یہ نہیں کروا سکتے, یہ والا اکاؤنٹ رکھ سکتے ہو, یہ والا نہیں رکھ سکتے, یہ ٹریڈ کانٹریکٹ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے. یہ تو میں چند بتا رہا ہوں آپ کو مسئلے, یا تو لائے ثابت کریں آپ. یا یہ کہہ دیں کہ امام نے آپ کو چھوڑ دیا لاوارث، تو اگر تو امام لاوارث چھوڑنے والا ہے تو تم پھر کسی اور امام زمانہ کے پیچھے ہو. ہم جس امام زمانہ کو مانتے ہیں وہ لاوارث چھوڑنے والا نہیں ہے. ہم جس امامت کے قائل ہیں اس کا اپنا نظام ہے، اور یہ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہت سوال بہت چھوٹا سا ہے. دیکھیے پیغمبر، میں غلط ڈائریکشن میں چلا گیا، میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال مسائل ہیں یہ بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے بات کرنی ہے، ہم نے غیر معصوم میں سے کسی کی بات نہیں ماننی، اسی سے ہم بات شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ بات کے لیے بھی آپ معصوم لے آئیں، معصوم مجھ سے کہہ دے تو میں اس کی بات مانوں گا، ورنہ آپ کی بات کیوں مانوں میں. میں عالم دین، مجتہد، فقیہ جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تقوی، پرہیزگاری، ہر چیز میں، دنیا جس کی بات کر رہی ہے، میں اسے چھوڑ دوں تمہاری بات مانوں جس کا مجھے نہ دائیں پتہ ہے نہ بائیں پتہ ہے. اور چار میں ابھی تم سے، میں اگر تم سے کھڑے کھڑے چار تم سے میں طہارت کے مسائل پوچھ لوں تو تمہیں تو بنیادی طہارت کے مسائل نہیں پتہ. تو میں وہ مجھتے چھوڑ دوں تقوی پرہیزگاری والا، اور تم جس کو طہارت کے مسائل نہیں پڑا تم سے میں بات مانوں، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اور ائمہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری، تو ان کی ذمہ داری ہے نا، اللہ نے ان کو بھیجا ہمارے، مجھے کسی ایک جگہ ثابت کر دیں حتیٰ مدینہ میں رہنے والے سارے لوگوں کو پیغمبر نے خود سارے احکام سکھائے ہوں. آئی ایم چیلنجنگ یو، مجھے ثابت کر دیں کوفہ میں رہنے والے ہر آدمی کو امیر المومنین نے خود جا کر، مدینہ میں کتنے امام رہے ہیں، ثابت کر دیں مجھے آپ کہ آئمہ ہر گھر میں جا کے بتاتے ہوں گے دیکھو طہارت کا یہ سسٹم ہے، نجاست کا یہ مسئلہ ہے، نماز کی یہ مسئلہ ہے. ثابت کر دیں، یہ ثابت کر دیں، چلیں دوسروں کو چھوڑیں، یہ ثابت کر دیں کہ سارے شیعوں کو بلا بلا کے امام نے بٹھا کر کہا دیکھو یہ طہارت کا مسئلہ ہے، یہ فلاں فلاں مسئلہ ہے، ثابت کرتے ہیں آپ مجھے. اور جس تک، جو امام تک نہیں پہنچا یا وہ کافر تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے، امام افطار کرنے تو 40 گھر پہنچ جاتا ہے، احکام بتانے جو اس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے 4 گھر بھی نہیں جاتا. جواب دے مجھے پھر، افطار کرنے امام 40 جگہ پہنچ جائے گا لیکن لوگوں کو مسائل پہنچانے کیوں نہیں پہنچ رہا پھر؟ یا یہ مانو کہ اس زمانے میں بھی آئمہ نے سسٹم بنایا تھا، ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے، آئمہ نے اپنے اصحاب کو تیار کیا، آئمہ نے حتیٰ کتابوں کا انتظام کروایا، آئمہ نے پورے پورے، امام کی دانشگاہ کس لیے مشہور ہے؟ امام کی یہ ساری باتیں اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں، فلاں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ تم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے فتویٰ دو، کیونکہ تم وہی فتویٰ دو گے جو ہم دیں گے. حشام کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آنا ہے زیارت کے قصے آؤ، ورنہ تم حشام کے پاس جاؤ، حشام تمہیں وہی جواب دے گا جو. کیوں احمقانہ بات ہے؟ اب بات صرف یہی ہے، یا اتباع حوس انسان کو کیا کرتی ہے عین نظام کے مقابلے. تاریخ میں پہلی مرتبہ تشیع اپنے عروج کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ علی کی حکومت، علی کی حکومت، یہ حکومت، اس پہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہماری ذاتی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں یہ امام زمانہ کی حکومت ہے، کسی کا دعویٰ امام ہونے کا نہیں ہے یہاں پر، یہ آپ کی صرف جیسے کہتے ہیں کہ ورڈ آف ماؤتھ ہے آپ کا، ورنہ یہاں پہ کسی نے، امام نہ امام خمینی نے کبھی امام معصوم ہونے کا دعویٰ کیا، نہ رہبر معظم نے کبھی دعویٰ کیا. اب اگر فرض کرو ان کا کوئی چاہنے والا کوئی حماقت مقصد کرے تو اس کا تعلق ان سے نہیں ہے، یہاں پہ حضرت علی کو خدا کہنے والے موجود ہیں، کوئی حضرت علی تو نہیں کہا کسی کو اپنے آپ کو کہ میں خدا ہوں، تو کوئی اگر بے وقوفی کرے تو اس کا ان سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے ہمیشہ کہا اللہ ٹی وی پہ آ کر جمعے کے خطبے میں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت دیں کہ انہوں نے آ کر کہا مولا ہم آپ کے خادم ہیں، یہ حکومت بھی آپ کی، یہ نظام بھی آپ کا، یہ انقلاب بھی آپ کا، ہم خادم ہیں، جس دن آپ آئیں گے اس دن یہ آپ کے حوالے کریں گے. کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں وہ؟ آج تشیع کو جو دنیا میں عزت اور افتخار ملی ہے اسی انقلاب کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ آپ کو جانتا کون تھا؟ آپ جائیں ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیں، پہلی مرتبہ اس وقت عالم، پوری دنیا کو جو تکلیف ہوئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حق اتنی شدت کے ساتھ اوپر آ رہا ہے اور اپنے زمانے کی سپر پاور اس کی ناک رگڑ دی ہے. بعض ہمارے اہل سنت، آج بھی ایک جگہ گروپ میں یہ بات آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا امریکہ اور ایران کی آپس میں سازش ہے، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. مجھے اتنی ہنسی آتی ہے واقعی، یقین کریں اس قدر مجھے ان باتوں پر ہنسی آتی ہے. یعنی جس ملک پہ 40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے پورا زور لگا دیا، ناکام ہو گیا، جس کی حزب اللہ نے ناک رگڑ کے رکھ دی اسرائیل کی، جس کی انصار اللہ کی وجہ سے سب پریشان ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے نوجوانوں نے داعش کو خاک چٹا دی سیریا کی سرزمین پر، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی امریکہ ان پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا، انہوں نے آپس میں سازش کی ہوئی ہے. تو امریکہ تو اور بہت ساری جگہ حملہ نہیں کرے گا، وہ پھر تمہارے سگے ہیں، اس وجہ سے تم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تمہاری خاص ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. ایک طرف دیکھیے, میں نے پہلے بھی ایک جگہ بات کی تھی, اب بھی کرو, ہمارا نہ ایران ہی حکومت اور نہ ایرانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی جگہ جیسے بھی لوگ ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے. ہمارا تعلق ایرانی انقلاب سے, اسلامی انقلاب سے ہے, مستضعفین کے انقلاب سے ہے. اور میں انقلاب کے حوالے سے یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو رہبریت انقلاب کے پاس موجود ہے, پوری دنیا میں اتنی متقی پرہیزگار شخصیات تم دکھا دو جو تم کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار. تمہارے سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا جا کر دیکھو, وہ لوگ جو مشہور ہے دنیا میں جن کی عیاشیاں, جو امریکہ کے ٹرمپ کے ساتھ جوتوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ سازشی نہیں ہیں. یہ عجیب منطق ہے ان کی. میں بہرحال گفتگو کہیں اور چلے جائے گی. ہوا اور حویس کرتی کیا یہ, یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, سننے کے بعد حتی اذا خرجو, لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں, من عندک تمہارے پاس سے, قالو, پھر یہ کیا کہتے ہیں, کس سے کہتے ہیں, للذین اوت العلم. بڑا عجیب لفظ ہے یہاں پہ استعمال کیا, کن سے کہتے ہیں, اوت العلم. ہر آدمی سے نہیں کہتے تھے, یہ ہر آدمی سے باتیں نہیں کرتے تھے. کچھ تو ان کے فرینڈ ہوتے تھے ان کے, لازمہ تو ان کو پتا ہے یہ ہمارا ہی ساتھی ہے, اس سے تو پوچھنے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اوت العلم صاحبان علم سے کہتے تھے. اب اس جو جملہ یہ جو آنے والا ہے اس کی دو تفسیریں ہیں. ماذا قال آنفا, آنف عربی میں ناک کو کہتے ہیں, آنف عربی میں اصطلاح ہوتی ہے وہ بات جو ابھی پیش آئی ہو, جو بات فوراً, ایک اس معنی میں جو بالکل سامنے ہو, چیز فور جو بالکل سامنے ہو اس بات کے لیے کیا کہا جاتا ہے, آنف, آنفن. بالکل سامنے رکھی ہے تو کہیں گے آنفن, ابھی بات ہوئی ہے تو کہیں گے آنفن. وہ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بالکل سامنے, ابھی کی سامنے, ہم بھی جو سامنے کہتے ہیں مراد کیا ہوتی ہے, فرنٹ, ناک کے نیچے مثلا مراد دی جاتی ہے, لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ آتے آنے کے بعد صاحبان علم, وہ لوگ کے جو جانتے ہیں, یعنی ان کو بھی پتا ہے سوال کس سے کرنا ہے. اس سوال کا مطلب کہ جو یہ کہتے تھے کہ ماذا قالا, پیغمبر نے کیا کہا ہے, اس کو علماء نے دو انداز سے لیا ہے. ایک یہ کہ یا یہ استہزاء کے انداز میں کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے, جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, گفتگو سن رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا باتیں کر رہا ہے, ایسے ہی ہے نا, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن ایک مذاق اڑانے کے انداز سے کہتے بھائی کیا کہہ رہا ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, یہ جو اوت العلم والی بات ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, لفظ سمجھ رہے ہیں, گفتگو سمجھ رہے ہیں, پھر بھی ان کے ذہنوں میں کچھ چیز اٹک جاتی تھی. تو یہ صاحبان علم جو افراد تھے ان سے ایک دفعہ دریافت ضرور کرتے کہہ کیا رہے ہیں, تاکہ جو بات ہے اس کو صحیح طریقے سے کنٹین کر سکے. اب وہ ان کو جو بھی بتاتے تھے, لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس کے باوجود بھی یہ عمل نہیں کرتے تھے. یعنی ایک دفعہ انہوں نے پیغمبر سے سنا, ایک دفعہ صاحبان علم سے کنفرمیشن لی, اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے, مہر لگا دی. کیوں, اب تقریباً اس معنی میں, واتبعوا اہواءہم, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ہوا اور حوث کی پیروی کرتے ہیں. ہوا اور حوث کی پیروی اس آیت میں بھی اور بھی جگہ میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں. ہوا اور حوث کی پیروی کیا کرتی ہے, سب سے بڑا نقصان, دیکھیے یہ جو ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں کہ دین ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ چیزیں استعمال کرو, ہم نے ساری نعمتیں تمہارے لیے ہی خلق کی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے خلق ہوئی ہیں. تفصیلی گفتگو چاہتی ہیں بعض چیزیں, بعض مطلب ہیں, لیکن ابھی صرف مطلب کی حد تک بات کو سمجھ لیجیے. انسان کا کمال خدا تک پہنچنا ہے, تقرب الہی, یہ انسان کا کمال ہے. انسان کے بعد ساری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کمال مومنین کی خدمت میں آنا ہے. یعنی کیا, مومن جب کسی چیز کو استعمال کرتا ہے وہ چیز اس اعتبار سے باقی تمام چیزوں پر اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ اپنا اشرف سمجھے گی, اس کا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہے ان کا، لیکن ایک تصور قائم کر لیں کہ اگر یہ اشیاء بھی کہیں افتخار کرنا چاہیں تو ان کے افتخار کا لیول کیا ہے؟ وہ کہیں گے مجھے فلاں مومن نے استعمال کیا. اب میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حساب سے دنیا کا سب سے زیادہ یعنی خوش قسمت جو ہے وہ کدو کون سا ہوگا؟ اگر مثلاً کدو کہیں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں تو جو اس کدو کو پیغمبر نے تناول فرمایا وہ افتخار کرے گا، وہ کہے گا بھائی میں وہ ہوں جو اس دنیا میں پیغمبر کے کام آیا. وہ کھجور افتخار کرے گی جس کو مولا کائنات نے کبھی کھایا ہوگا، جس کو حضرت وہ انار قیامت مثلاً اپنے آپ کو افتخار کر، وہ کہے گا یہ میں وہ ہوں جس کو جناب زہرا نے طلب کیا. اس اعتبار سے یعنی جو شے مومن کے استعمال میں آتی چلی جائے گی اس کی اشرفیت یا کہہ لیں یا اس کا کمال ان کا یہ ہے. اسی طرح سے وہ تمام چیزیں روئیں گی، کچھ ایسی ہوں گی جو کہیں گی بدبختی تھی ہماری، ہمیں شمر نے کھایا مثلا، ہمیں کوئی کہے گا ہماری بدبختی تھی ہم یزید کے ہاتھ میں چلے گئے. لہذا ہر شے پوری کائنات میں اس کا جو کمال ہے وہ کیا ہے کہ اس کو مومن استعمال کرے، مومن استعمال کرے. مومن کہاں ہے؟ مومن وہاں تک ہے جہاں پر اپنی حد اور ضرورت کے درمیان، جیسے ہی حد اور ضرورت کو کراس کرے گا اپنے ایمان کے دائرے سے باہر. لہذا ضرورت کی حد تک چیزوں کو استعمال کرنا یہاں سے بحث نہیں، جیسے ہی یہ ہر شے کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا پیروی اتباع. اب اس دوبارہ کمپیرزن، یہ حال ہے کس کا؟ منافقین اور کفار کا. والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی اور زیادہ ہدایت کرے گا، بڑھا دے گا. وآتاہم تقویٰ، اور انہیں تقویٰ عنایت کرے گا. آیت میں بہت بہت زیادہ گنجائش ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو گفتگو کو سمیٹ دوں. ہدا اور اہتدا دونوں استعمال ہوئے ہیں. اہتدا ہدایت کو قبول کرنے کی کیفیت کا نام ہے. جب تک ہدایت کنٹین نہیں ہوتی، قبول نہیں کی جاتی، تب تک لفظ اہتدا صدق نہیں کرتا. مہتدون، مہتدی کسے کہتے ہیں؟ وہ جس نے ہدایت کو کنٹین کر لیا ہو، ہدایت پر آ گیا ہو. اب وہ لوگ استماع، دیکھیں پیچھے استماع کو ذہن میں رکھیے گا، استماع کے بعد اوت العلم کا ذکر بھی آیا ہے. اب وہ لوگ ہیں جو لوگ پیغمبر کی ہوئی بات کو صرف سنتے نہیں ہیں، عمل کی صورت سے زد. جیسے ہی آپ نے سنی ہوئی بات کو عمل کی صورت میں لے کر آئے، مرحلہ کیا ہے؟ اہتدا کا، یہی ہدایت ہے. عمل کی صورت میں بات کو پہنچا دینا یہ راستہ ہدایت. بس جو لوگ ہدایت یافتہ ہو کر، یافتہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹرینڈ ہے، ٹرینڈ سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ مثلا میں کہوں کہ مثال ایک بات ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ مثلا گارڈ یہ بہت ٹرینڈ ہے نشانے میں، اور جب جہاں نشانہ لگائے نہ لگے تو آپ کو یا میری بات میں شک ہوگا یا اس کی ٹریننگ میں شک ہوگا، ایسا ہی ہے نا. جب کہا ہے کہ ٹریننگ یافتہ ہے تو اس کا مطلب اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیول کے مطابق ہونا چاہیے. پروردگار بھی بات کس کی کر رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو ہدایت یافتہ، یافتہ کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت پر عمل کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں زادہم، پروردگار انہیں زیادہ کرے گا ازہے سے ہدایت. یہ زادہم کئی جگہوں پر آیا ہے اور بڑا عجیب ہے، یعنی اگر صرف زادہم کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ انہیں زیادہ کرے گا. رب زدنی علما، پروردگار مجھے زیادہ کر. ان شکر تم لعزی، تم شکر کرو کہ ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے. اب تمہیں زیادہ کرنے سے کیا میتر موٹا کر دیں گے؟ نہیں. بچے زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں. لمبے ہو جاؤ گے؟ نہیں. کیا چیز ہوگا؟ ظرفیت پڑے گی انسان میں. سعے وجودی جس کو کہتے ہیں، سعے وجودی، جب سعے ظرفیت بڑھتی ہے انسان کے اندر، جتنی ظرفیت بڑھے گی اتنا ہی اس کے اندر کمال کو کنٹین کرنے کی صلاحیت بڑھے گی. اللہ اس ظرف کو بڑھا دیتا ہے جس نے کمال کو کنٹین کرنا ہے. بس تمہارا کام کیا ہے؟ تم ہدایت کے راستے پر آؤ. یہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا راستہ ہے اپنے آپ کو کمال کے راستے پر ڈال دینا. اب کمال کے راستے پر تم ڈالو، جتنا تم اس مرحلے میں آگے بڑھو گے ہم اتنا تمہارا ظرف بڑھاتے چلے جائیں. بس ایک کنٹینیوس مسئلہ ہے، جتنا تمہارا ظرف بڑھتا چلا جائے گا اتنا تم صاحب کمال. اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ آتا ہوں تقویٰ، اور ہم انہیں دیں گے تقویٰ. تقویٰ کے لیے میں نے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، تقویٰ کی کلید کیا ہے؟ چابی تقویٰ کی، جس کے بغیر تقویٰ کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا. کیا چیز ہے؟ تقریباً نزدیک نزدیک بات کیا ہوں، احسن. ترک معصیت، جب تک انسان ترک معصیت کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا تقویٰ حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ پاسبل. ذہن میں بیٹھا لے اس کو، ترک معصیت. اب کیا مسئلہ ترک معصیت میں؟ حتیٰ وہ چھوٹی سی چیزیں. اب یہ آج ہی ایک بڑی اچھی، میں نے غالباً آیت اللہ بہجت سے کہیں کوٹیشن کسی نے کوٹ کی تھی، کہا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھو گے، اسی سوراخ سے شیطان گھس کر تمہیں وہ بڑا نقصان پہنچائے گا جس کا تم جبران نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، مثال ایک بات ہے، ہم کہتے ہیں یار ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، انجوائمنٹ ہے یہ، چلو تھوڑے بہت اس کے اندر بے پردگی چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیسے کوئی مسئلہ نہیں بھیا، جیسے ہی آپ نے بے پردگی کو، نگاہ بنا محرم کو چھوٹا لیا، فوراً ہی شیطان وہ کہتا ہے بھائی یہ جگہ ہے. لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا کنسیڈر کرنا، ایک اور روایت ہے، اسی روایت پہ گفتگو کو میں ختم کروں گا، واقعی بڑی خوبصورت روایت ہے. فرمایا کسی بھی گناہ کو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کا غضب اسی میں. کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رضا. کسی بھی انسان کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کا ولی وہی شخص. لہذا نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، نہ کسی نیکی کو چھوٹا تصور. ہم بعض اوقات یہ سوچ کے کہ یار میرے اس کام سے کیا ہوگا، آپ کا کام نہیں ہے، کیا ہوگا آپ کا کام، آپ کا کام ہے وہ نیکی انجام دینا. اسی لیے فرمایا کہ نیکی کے کام میں سرعت کے ساتھ کام کرو. ویسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتا ہے جلدی کا کام شیطان، لیکن نیکی کے معاملے میں کیا کہتا ہے، کہتا ہے فوراً کر دو. کیونکہ جیسے ہی آپ نیکی کا قصد کرتے ہیں، پہلی نیکی تو آپ کو مل جاتی ہے، جیسے ہی آپ کو نیکی ملتی ہے وہاں ہی شیطان فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے. یہ کیمسٹری ہے، انسان جو جس دنیا میں رہ رہا ہے اس کی کیمسٹری ہے. آپ یوں سمجھ لیں، جیسے ہی آپ نے نیکی کی نیت کی، آپ کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے، شیطان فوراً متوجہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہو اس کا مطلب یہ، ہی از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. وہ کیا کرتا ہے، پہلی کوشش اس کی ہوتی ہے، اب نیت تو آپ نے کی تھی، ثواب بھی مل گیا آپ کو، اب آخری جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کیا، آپ کو وہ نیکی نہ کرنے دیں. اور بہترین کام کیا ہے، اس کے نتیجے سے آپ کو مایوس کر دیں، کیا ہوگا اتنا سا، اس سے کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ مایوس ہو جائیں گے. یا تم یہ کرنے جا رہے ہو کار خیر، وہ کیا کہے گا، اس نے کیا کہنا ہے، اس نے کیا کہنا ہے، فلانے نے کیا کہنا ہے، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، وسوسے ڈالے گا آ کے، پوری کوشش کرے گا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہی نیکی کی نیت کی فوراً کر دو. اور دوسری بات کیا، نتیجہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، نتیجہ ہمارا کام، تمہارا کام ہے نیکی کرنا، تمہارا کام ہے انجام دینا، اس کو نتیجے تک پہنچانا اللہ کا. آخری مرحلہ کہ اگر نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے تو دوسروں کی بات سننے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور بارہ الہ، اس ماہ مبارک کے رمضان کا تجھے واسطہ ہے، اس کی نعمتوں برکتوں رحمتوں کا تجھے واسطہ ہے. ایک تقریباً پورا 1/3 آف رمضان تقریباً اینڈ پر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اس 1/3 رمضان میں اپنے پروردگار سے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کر سکے. دن اتنی ہی تیزی سے گزر جائیں گے، رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، خدا سے انس پیدا کرنے کی کوشش کریں، قرآن سے انس پیدا کرنے کی کوشش کریں، خدا سے دوستی کرنے کی کوشش کریں، اس دوستی کے مزے اٹھانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اگر ایک مرتبہ خدا سے دوستی کا لطف آپ کے وجود میں آ گیا، کسی اور کی دوستی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. دعا کریں کہ پروردگار ان تمام رحمتوں اور برکتوں کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بارہ الہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جو دنیا میں ابھی تک موجود ہیں، بارہ الہ ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بارہ الہ بحق محمد و آل محمد، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بارہ الہ تمام جتنی بھی دین دشمن اہل بیت دشمن قوتیں ہیں، استعماری استکباری قوتیں ہیں، تکفیری قوتیں، ان کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.